پھر اسی طرح یہ جو آتا ہے والجار الجنوبی کہ نہیں جان پہچان, اجنبی ہیں, کوئی رشتہ داری نہیں, پھر بھی خیال رکھو. اسی لیے صرف الجار کی بات نہیں ہوئی, پناہ دینے والا لفظی معنی. آپ اردو میں بولتے ہیں نا اللہ کے جوار رحمت میں, یہ بھی اسی سے جوار جار سے ہی ہے. اگر کسی کو برے ہمسائے سے پالا پڑ جائے تو صبر کرنا چاہیے. ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ہمسائے کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا صبر کرو. پھر آپ نے تیسری یا چوتھی بار پوچھنے پر فرمایا اپنا سامان راستے میں رکھ دو. چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا. وہاں سے گزرنے والے لوگ پوچھنے لگے بھی کیا بات ہے, تو جواب دیتا ہے کہ مجھے میرا ہمسایہ تنگ کرتا ہے. وہ اس پر ہمسائے کو برا بھلا کہتے, حتیٰ کہ ہمسایہ آ کے کہنے لگا اپنا سامان گھر میں لے جاؤ, میں تمہیں کبھی تنگ نہیں کروں گا. یعنی چیخنے چلانے گالی دینے کی وجہ کیا کرو, ایسا کوئی کام کرو کہ جس سے پھر لوگوں کو خود ہی پتہ چل جائے کہ یہ ہمسایہ کی اذیت کا شکار ہے. اور صرف خود تم اصلاح نہیں کر سکو گے جب تک باقی محلہ بھی ساتھ شامل نہیں ہوگا اس کو پکڑنے میں. کتنے حکمت کی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں نا, کہ آپ اپنا کام بھی کرو مگر صبر کے ساتھ. اور یہاں جو ایک بڑی خوبصورت بات تیسرے نمبر پہ بتائی گئی, وہ صاحب بالجنب, پہلو کا ساتھ. اس کے ایک معنی بیوی کے بھی کیے گئے ہیں. وہ صاحب بالجنب, جنب کہتے ہیں پہلو, جو ساتھ ساتھ رہے. لیکن مراد اس سے عام طور پہ کیا لیا گیا ہے, رفیق سفر, شریک کار, ساتھ بیٹھنے والے, کلیگز چلے کہہ دیتے ہیں. اگر رفیق کار نہیں سمجھ آتا لفظ, کلیگز تو آ ہی جائے گا انشاءاللہ. یعنی جو ساتھ آپ کے کام کرتے ہوں, ورک پلیس پہ اکٹھے ہوں, یا کسی کلاس روم میں آپ کے ساتھ ہوں, کلاس فیلوز ہوں, یا سفر میں آپ کے ساتھ ہوں, ان کا بھی حق ہے کہ ان کو بھی اذیت نہ دی جائے. آپ کو پتا ان کو اذیت کس سے ہوتی ہے؟ مثلا یہاں پر آپ کس کس طرح اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں, آپ ہی سے پوچھوں گی. چلے کچھ پاسبل صورتیں میں بتا دیتی ہوں, باقی آپ مجھے بتا دیجیے تاکہ میں آئندہ مینشن کر سکوں اگلی کلاس کو. مثلا سب سے زیادہ جو اذیت دینے والی چیز ہے وہ گندگی ہے, بیڈ سمیل. خاص طور پہ گرمیوں میں آپ دیکھیں کہ پسینہ آ جاتا ہے گھر سے آتے آتے ہی. تو بعض لوگ اپنے جسم کی صفائی نہیں کرتے, کوئی ایسا چیز استعمال نہیں کرتے کہ جس سے ان کے پسینے کی سمیل کم ہو سکے. وہ پھٹکڑی لا کر رکھی گئی تھی, معلوم نہیں آپ کو اطلاع ہوئی کہ نہیں, وہ علاج تھا اس چیز کا کہ اگر نہانے کے بعد تھوڑی سی پھٹکڑی جسم کے ایسے حصوں پہ لگا لی جائے جہاں سے سمیل اٹھتی ہے, تو ایک بہت ہی سستا اور آسان نسخہ, اور پہلی دفعہ پرووائڈ اس لیے کی گئی کہ شاید آپ تاخیر کریں بازار جانے میں. اگر آپ نہانے کی جگہ پہ ایک ٹکڑا رکھ دیں, 6 مہینے کافی ہو جائے, روز بھی لگاتے رہیں تو اتنی گھستی بھی نہیں. لیکن اس سے ایسی تاثیر آتی ہے جسم پر کہ جس سے سمیل نہیں اٹھتی, یعنی پسینے وغیرہ کی. سارا دن جب آپ ایک ہی جگہ بیٹھے رہتے ہیں تو قدرتی طور پہ پسینہ آتا ہے. آپ بے شک کپڑے استری نہ کیا کریں, لیکن پانی سے ضرور نکال لیا کریں تاکہ دوسرے ہمسائے کو اذیت نہ ہو. آپ کو پتہ نہیں کہ وہ شخص مومن نہیں جس کا ہمسایہ اس کی اذیت سے محفوظ نہیں. اسی طرح دانت صاف کر کے آیا کریں, یہ نہ آپ بات کریں اور دوسرے کا دل پھر جائے. جرابیں بدل کے آیا کریں, پاؤں دھو کے آیا کریں اگر پیریڈز کے دن ہے خاص طور پہ. اسی طرح اور کیا ہو سکتا ہے کہ بیٹھتے وقت اپنا بوجھ کسی پہ نہ ڈالیں, کہ اپنی کوہنی کسی اور کی سیٹ پہ رکھ لی, اپنا بیگ کسی اور کے پاس رکھ دیا. یا مثلا ایک لائن جیسے ہی کرسیوں پہ بیٹھی اور ایک اس کے آگے ہے, تو وہ جب تھک جائیں تو ان کے اوپر ٹیک اس طرح لگا لیں گے, ان کی گود پہ سر رکھ دیں. 4-5 گھنٹے اگر کوئی شخص کسی دوسرے کی گود میں یہ ٹانگوں پہ سر رکھ کے بیٹھا رہے, آپ خود سوچے کیا حال ہو جائے گا. وہ کرسیوں پہ بیٹھنے والے, یعنی ایک تو ان کی ٹانگیں ویسے اکڑی ہیں اور ایک دوسرا اپنا بوجھ ان پہ ڈال کے سو رہا ہے, کس قدر اذیت کی بات. اتنا جڑ کے نہ بیٹھے دوسرے کے ساتھ کہ دوسرے کے لیے ناقابل برداشت ہونے لگے. تو اگر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھا جائے, اب دیکھیں کیا بات ہے کہ انگریز تو اگر کسی کو ذرا سی کوئی کونی بھی لگ جائے تو وہ سوری کہتے ہیں، تو ہم کسی کو دھکا بھی دے کے گزر جائیں تو ہمیں کوئی سوری ہوتا ہی نہیں. یہ اخلاق تو ہمارا ہونا چاہیے تھا، یہ تو ہم کو سکھایا گیا اور ہم اس کو بھول گئے. ٹھیک ہے چھٹی کے وقت سب کو ساتھ جانا ہوتا ہے، لیکن اگر تھوڑی سی دیر آگے پیچھے ہو بھی جائیں ایک دو منٹ، کم از کم دوسرے کو اذیت تو نہ پہنچے. کونیاں مار کے رستہ بنا لینا، دھکا دے کے رستہ نکالنا، دوسرے کی بات کاٹ کے بیچ میں بول پڑنا. ویسے بازو کہتا تھا نا، جیسے ایک شخص مجھ سے بات کر رہا ہے، دوسرا اس کے پاس کھڑا، یہ صاحب بل جمب ہو گیا. اب اس کو انتظار کرنا چاہیے کہ یہ بات ختم کرے تو وہ بات شروع کرے. یہ کر رہا ہے ایک اور شروع ہو جاتا ہے بیچ میں بولنا. اور اس کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ پیچھے بہت سے لوگ اور ہیں، لہٰذا بہت لمبی بات نہ کی جائے، کیونکہ صرف اس کا ہی حق نہیں اس کا بھی ہے. تو صاحب بل جمب میں آپ کہیں چل رہے ہوں، آپ شاپنگ مال پہ ہوں، آپ کچھ بھی کر رہے ہوں، کہیں پر بھی کوئی انٹریکشن آپ کا کسی دوسرے کے ساتھ ہو گیا، آپ کو اس کا حق دینے کا احساس ہونا چاہیے کہ کسی طرح اس کو تکلیف نہ ہو. کیونکہ زور زور سے چلا کے نہ بولیں، چیخے نہیں. بعض لوگ صرف ورکے آگے پیچھے الٹتے پلٹتے رہتے، دوسرے کی ساری کنسنٹریشن خراب ہو جاتی. اسی میں وہ بات بھی آ جاتی ہے کہ جیسے اگر مثلاً آپ موبائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو ضروری کال اٹینڈ کرنا ہے، تو آپ ایک طرف کو بیٹھ سکتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات سے دیکھیں ایک وقت وہ بھی تو تھا نا جب موبائل نہیں تھا، اور وہ بھی تھا کہ جب ہم، اور اب بھی سب کے پاس نہیں ہے، تو اگر باقی لوگوں کا کام چل جاتا ہے تو آپ کا بھی چل سکتا ہے. لیکن بعض وقت مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، کوئی ایسی ایمرجنسی ہوتی تو اللہ نے ایک سہولت دی ہے، فائدہ اٹھانا چاہیے. لیکن اپنا فائدہ کسی دوسرے کی قیمت پہ نہیں، کہ اس کو تکلیف دے کر، اس کو مشکل میں ڈال کر. تو ہمیں پتا ہوتا ہے مثلا آج گھر میں کوئی ایسا مسئلہ کہ آپ کو کال ہوگی، آپ کو پہلے سے ہی معلوم ہے، آپ ایک طرف بیٹھ جائیں تاکہ دوسرا اذیت میں نہ مبتلا ہو. جب لیسن ہو مثلا تو وسپر نہ کریں آپس میں اس طرح کہ جس سے. اچھا ایک اور چیز، جیسے بہت سے لوگ اگر ایک جگہ پر جمع ہے تو جس سے لوگ چلنے میں تک تک جوتے بجاتے ہیں، بہت سے لوگ اگر اکٹھے رہ رہے ہیں کہیں، سیڑھیاں اترنے چڑھنے میں دھڑ دھڑ ہو رہی ہے، تو یہ سب چیزیں کس میں آتی ہیں؟ وہ صاحب بل جمب کے خلاف ہیں، پہلو کے ساتھ. آپ یقین کریں کہ نہ صرف یہ کہ گھر میں، ہاسٹل میں، بلکہ جو سفر ہے اس میں بھی خاص طور پر. اب تو عرصہ ہوا ٹرین کا سفر نہیں کیا، لیکن عموماً ٹرین پر سفر کرتے ہوئے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اندر گھستے ہی ساری ساری سیٹ اپنے لیے مختص کر لیتے ہیں، ٹانگیں پھیلا کے بیٹھ جاتے ہیں، دوسرے کھڑے ہیں تو ان کی بلا سے ادھر دیکھیں گے بھی نہیں، کھائیں گے تو اپنا منہ موڑ کے، ان کو آفر بھی نہیں کریں گے دوسرے کو. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر کسی شخص کو سفر میں پانی کی ضرورت ہے اور دوسرے کے پاس پانی ہے اور وہ پانی نہ دے تو ایسے شخص پہ لعنت کی گئی ہے. آپ کو معلوم ہے محمد اسد کا نام آپ نے سنا ہوگا، اس کے اسلام لانے کے جو اسباب تھے ان میں سے ایک واقعہ جس نے اسے متاثر کیا، وہ سفر کر رہا تھا مصر کی طرف، تو کہتے ہیں کہ میں شاید اردن سے مصر جا رہا تھا، تو بیچ میں تھوڑا سا بحری جہاز کا سفر آتا ہے، تو وہ اس میں بیٹھ گیا، تو ایک عرب بدو اس کے ساتھ تھا. کہتے کہ میں بہت سے مسافروں کا مشاہدہ کر رہا تھا، تو اس عرب بدو نے جب بیٹھا اور کھانے کا وقت آیا تو لپٹی لپٹائی ایک سوکھی روٹی نکالی اور اس کو دو حصوں میں توڑا اور مسکرا کر مجھے پیش کیا. کہتے کہ یہ ادا میرے دل میں اتر گئی کہ یہ کیسا دین ہے کہ جس میں ایک شخص کا دل اتنا بڑا ہے کہ وہ اکیلے کھانے کا شیئر کر رہا ہے، توڑ کے دوسرے کو پیش کرا اور سوکھی روٹی ہے. یہ وہی کر سکتا ہے نا کہ جس کے دل میں انسانوں کی محبت ہو، چاہے کوئی کھائے یا نہ کھائے، یہ پیش کرنے میں کیا حرج ہے؟ اگر ہمارے سفر ہی اسلام کے طریقے پہ ہو جائے تو بے شمار لوگ مسلمان ہو جائیں، چلتی پھرتی تبلیغ. اور اگر صرف یہ دو لفظ ریلوے کے مسافروں کو سمجھا دیے جائیں تو آدھے مسائل حل ہو جائیں ریلوے کے. خصوصاً کراچی سے پنجاب کی طرف سفر کرتے ہوئے، لمبا سفر ہوتا ہے اور اکثر لوگ اپنے لیے بستر بچھا لیتے ہیں فرش پہ، دوسروں کے گزرنے کا رستہ نہیں چھوڑتے، یا بعض اوقات ٹوائلٹ جاتے ہیں تو فلش نہیں کرتے سفر میں. تو کیا بعض اوقات پبلک پلیسز پہ ہمارا یہی حال ہوتا ہے. پچھلے دنوں میں ایک رسالہ پڑھ رہی تھی، تو مولانا تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہوا تھا ایک سفر کا مشاہدہ، ایڈنبرا کی طرف سفر کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ میں ٹرین میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے ٹوائلٹ جانے کی ضرورت پیش ہے، میں گیا تو دیکھا کہ آگے خاتون کھڑی ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر دیکھا تو خاتون کھڑی ہے، تو میں نے سمجھا کہ شاید یہ ان کی باری ہے، پہلے یہ جائیں گی پھر کوئی اور جا سکتا ہے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں کھڑی ہیں؟ اس نے کہا کہ چونکہ ٹرین کھڑی ہے اور یعنی کھڑی ٹرین پر فلش نہیں کیا جا سکتا کیونکہ پٹری خراب ہو جائے گی، میں انتظار میں ہوں کہ ٹرین چلے اور میں فلش کر کے پھر اپنی سیٹ پہ واپس جاؤں تاکہ کسی اور مسافر کو اذیت نہ ہو. چھوٹی سی بات ہے نا، یہی اخلاق ہے. ہمارے ہاں عموماً کیا ہوتا ہے، کموڈ استعمال کر کے پانی پھینک کے پھیلا کے اور نکل آتے ہیں اور احساس ہی نہیں کرتے کہ کسی اور کو بھی یہاں آنا ہے، اپنی نجاست دوسرے کے لیے چھوڑ دی. تو یہ سب چیزیں دوسرے مسلمانوں کو، دوسرے انسانوں کو اذیت دینے والی ہیں. تو کہیں سے بھی گزریں، کہیں پر بھی جائیں، تو اس حال میں نہ کہ لوگ پناہ مانگے آئندہ آپ کے ملنے سے، ایسا وحشیانہ طرز عمل نہ ہو کہ دوسرے کے لیے ایک آفت کھڑے کر دیں. ہمارے ہاں کسی کے گھر مہمان جائیں تو لوگ توبہ توبہ کرتے کہ کوئی مہمان نہ آئے، کیونکہ پتہ ہے کہ اگر مہمان آئے تو گھر کا کیا حال ہوگا. خود بچا بچا کے آپ کارپٹس پہ پاؤں رکھتے ہیں کہ کوئی مٹی نہ آئے، صفائی رہے، لیکن جب دوسرے لوگ آ جاتے ہیں تو وہ گیلے پاؤں واش روم سے اندر اندر سے باہر. یہ چھوٹے چھوٹے ادب آداب ہمارے معاشرے سے ختم ہو کر رہ گئے ہیں. اور ہم نے مسلمانی صرف کس بات کو سمجھا؟ نماز پڑھ لینے کو اور سر ڈھانک لینے کو. ٹھیک ہے، یہ اپیرنس سے اسلام کی شناخت ہوتی ہے، اور ہم عموماً زور اس لیے اپیرنس پہ دیتے ہیں کہ وہ نظر آتا ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم یا اتنا ہی اہم اندر کا میل بھی ہے کہ دلوں سے بغض و عداوت کو صاف کیا جائے اور یہ اخلاق اور تمیز اپنے اندر ہم سب پیدا کریں تاکہ اسلام کا ایک خوبصورت نمونہ سامنے آئے. تو وصاحب بالجنب، یہ قرآن کا حکم ہے کہ ساتھ رہنے والوں کی رعایت کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سفر کے دوران، جس کے پاس فالتو سواری ہے وہ اسے دے دے جس کے پاس سواری نہیں، جس کے پاس زائد کھانا ہے وہ اسے دے دے جس کے پاس کھانا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی ایک ایک قسم کا الگ الگ ذکر کیا، حتیٰ کہ ہم یہ سمجھنے لگے کہ اپنے زائد مال میں ہمارا کوئی حق نہیں. حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک شخص کو جو سفر پہ روانہ ہو رہا تھا کہا کہ میرے پاس آؤ، میں تمہیں ایسے ہی رخصت کروں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رخصت کرتے تھے. پھر انہوں نے کہا، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، میں تمہارا دین، تمہاری امانت، تمہارے آخری اعمال اللہ کے سپرد کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین آدمی ایسے ہیں جن کی طرف اللہ قیامت کے دن دیکھے گا نہیں، نہ انہیں پاک کرے گا اور انہیں دردناک عذاب ہوگا. ایک وہ جس کے پاس راستے میں فالتو پانی ہو اور وہ مسافر کو بھی پانی نہ دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ آپ ہمیں روانہ کرتے ہیں پھر ہم ایسے لوگوں کے پاس اترتے ہیں جو ہماری مہمانی نہیں کرتے، تو آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا، اگر وہ لوگ دستور کے مطابق تمہاری مہمانی کریں تو فبہا، اگر نہ کریں تو ان سے وصول کر لو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سفر کرنے والوں، باہم ساتھ رہنے والوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی ضرورت کی چیز دینی چاہیے. مثلاً آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اپنا لکھ رہے ہیں، اچانک آپ کی نظر پڑی کہ ساتھ والے کا قلم نہیں چل رہا، آپ کیوں انتظار میں کہ وہ آپ کو ہلائے اور کہے آپ کے پاس قلم ہے؟ آپ نے دیکھ لیا، آپ نے ضرورت محسوس کر لی، نکالیں اپنا پن اور دے دیں، یہ سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، جو زائد چیز ہے وہ دو دوسرے کو. قل العفو قرآن کا حکم ہے، اور دوسرے کو بھی چاہیے کہ استعمال کر کے واپس کر دے، گھر نہ لے جائے کہ چلو اپنے قلم دان میں ایک اور خوبصورت قلم کا اضافہ ہو جائے. وابن السبیل، ابن کا معنی ہوتا ہے بیٹا، اور السبیل راستہ، راستے کا بیٹا، مراد ہے مسافر. مسافر مسافر اپنے گھر میں خواہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، سفر میں اس کے ساتھ بھلا سلوک کرنا اسلامی اخلاق کا ایک حصہ ہے. مسافروں سے بہتر سلوک کے بارے میں کل بھی ایک حدیث آپ کو سنائی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک سفر کے دوران کہ جس کے پاس زائد سواری ہے وہ اسے دے دے جس کے پاس سواری نہیں، جس کے پاس زائد کھانا ہے وہ اسے دے دے جس کے پاس کھانا نہیں. غرض کہ آپ نے مال کی ہر ہر قسم کا علیحدہ ذکر کیا، ہر ہر چیز کا ذکر کیا، اور فرمایا کہ جس کے پاس وہ زائد ہے وہ دوسرے کو دے دے. تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم یوں سمجھنے لگے کہ جیسے زائد مال میں ہمارا کوئی حق نہیں. تو جب کبھی آپ سفر کریں ایک گروپ کی شکل میں، مثلا آپ رشتہ دار سفر کر رہے ہیں، تو اس میں بھی دوسرے کی ضرورت کا لحاظ رکھیں. لیکن اگر آپ رشتہ دار نہیں، دوست ہیں، اکٹھے جا رہے ہیں، تو بھی خیال رکھیں. اگر اجنبی بھی ہیں، کیونکہ اس سے پیچھے آیا نا والجار الجنوبی، وہ جو فاصلے والا ہے، اور فاصلہ زمانی بھی ہو سکتا ہے، مکانی بھی ہو سکتا ہے، یعنی نسب کا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی رشتہ داری نہیں، اجنبی ہے، لیکن آپ اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاز میں بعض لوگوں کو وامٹنگ شروع ہو جاتی، بعض اوقات کوئی خاتون ہیں بچوں کے ساتھ ہیں، اب وہ اکیلی ان کو سنبھال رہی ہیں، پریشان ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو آپ منہ موڑ کے دوسری طرف کر لیں کہ میری بلا سے جو بھی کسی پہ گزرے، نہیں، ایسے نہیں، آپ اس کی مدد کریں گے، اس کو اپنے بچے کو سنبھالنے میں، دیکھنے میں. بعض اوقات لوگ مجبوری میں ایسے سفر کرتے ہیں کہ جس میں ان کو مشکل پیش آ جاتی ہے، بعض اوقات کوئی بیمار ہو جاتا ہے، بعض اوقات کوئی اپنا سامان، مثلاً کوئی بوڑھی خاتون ہے یا کچھ کیبن میں سامان رکھا ہے، اتار نہیں پا رہے، اور آپ پاس کھڑے اور آپ کہیں مجھے اس سے کیا، کوئی بھی ہو، مجھے تو اپنا نکل جانا چاہیے. نہیں، آپ اس کو اتار دیں، مدد کر دیں. اگر کوئی بیمار ہے اور پہلے نکلنا چاہتا ہے، آپ رک جائیں، اس کو نکلنے دیں. چھوٹا چھوٹا اخلاق، چھوٹی چھوٹی چیز، اگر کوئی ایسا شخص نظر آ جاتا ہے کہ جس کو آپ جانتے ہیں، تو چلتے سے سلام بھی آپ کر سکتے ہیں. یعنی بے نیاز ہو کر، اجنبی بن کے، خود پسند بن کے یوں گزرنا پسند نہیں، ایک بد اخلاقی ہے. تو خواہ آپ کسی کو جانتے ہوں، کوئی رشتہ دار ہو یا اجنبی ہو. اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہاں اس کا ذکر کس کے ساتھ آ رہا ہے، ہمسائے کے ساتھ. تو ابن السبیل بھی بعض اوقات، آپ بھی مسافر ہیں، وہ بھی مسافر ہے، لیکن اس کے نسبت آپ کی حالت بہتر ہے، مثلا صحت کی، مال کی، کسی اور سہولت کے اعتبار سے. تو ایسے میں دوسرے کی مدد کی جانی چاہیے، خواہ کوئی رشتہ دار ہو یا اجنبی ہو، یا ویسے ہی سیٹ ساتھ ہے آپ کی، یا کسی بھی جگہ وہ آپ کے ساتھ ہے اور وہ مسافر بھی ہے. یعنی جار کا اطلاق حضر پر بھی ہوگا اور سفر پر بھی ہوگا، یعنی سفر کے ساتھی بھی مراد ہوں گے اور پھر ابن السبیل بھی. اور اسی میں وہ سخت قسم کی حدیث بھی آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں، پاک بھی نہ کرے گا، اور انہیں دردناک عذاب دے گا، وہ شخص کہ جس کے پاس راستے میں فالتو پانی ہو اور وہ مسافر کو نہ دے. بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ مثلا لمبی ہے فلائٹ، تو آپ کیا کر رہے ہیں، آپ چنگم کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا کوئی سویٹ نکالی آپ نے، اپنے چاکلیٹ نکالی، اور ساتھ بیٹھے بچے کی نظر اس پہ پڑ گئی، اور وہ بےچارا دیکھے جا رہا ہے آپ کے بیگ کو، آپ کے ہاتھوں کو. تو ایسے میں اگر آپ کو بھنک بھی پڑ جائے کہ کسی اور کی نظر ہے آپ کی چیز پر، تو اس کو ضرور آفر کریں، اور خصوصاً بچے. بڑے تو بعض وقت مائنڈ بھی کر جاتے ہیں، لیکن بچوں کو، میری ایک اسٹوڈنٹ تھی، پچھلے سال کی بات ہے، چھٹیوں میں یا عید کے موقع پہ سفر کر رہی تھی، اسلام آباد سے فیصل آباد کا 4-5 گھنٹے کا سفر ہے، کوچ پہ جا رہی. تو اس سے پہلے ہم نے ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ دی تھی کہ جو کچھ آپ لوگوں نے اب تک سیکھا، آخری ٹرم میں ایک دعویٰ پریچنگ کے بارے میں سبجیکٹ ہوتا ہے، کہ آپ جو سیکھا ہے کسی کو کیسے بتا سکتے ہیں. اس پہ چند باتیں ہوئیں، تو اس میں ہم نے چھوٹے چھوٹے پیمفلیٹ، چھوٹی چھوٹی چیزیں دی تھی کہ آپ دوسروں کو یہ بھی پڑھوا دیں تو ایک اچھی خیر کی بات دوسروں تک پہنچ جائے گی. تو وہ اپنے ساتھ لے کے بیگ میں تو جا رہی تھی، تو کہتی ہیں کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنی اس وقت کو، کہ جو صاحب بالجنب کا حق ہے، وہ کیسے ادا کروں، کیونکہ قیامت کے دن وہ بھی پوچھے گا کہ اگر تمہیں ایک بھلی بات پتا تھی. ایک حدیث بہت پہلے میں نے پڑھی تھی، اس کا ریفرنس اس وقت مجھے یاد نہیں، کہ اگر چند لمحے بھی کوئی کسی کے پاس بیٹھا اور وہ اس کو کوئی بھلی بات بتا سکتا تھا اور اس نے نہ بتائی، تو قیامت کے دن یہ شخص بھی گریبان پکڑے گا کہ مجھے کیوں نہیں، ایک اچھی بات اگر تمہیں معلوم تھی تو مجھے کیوں نہیں بتائی تھی. تو انسان کو ہمیشہ حکمت کے ساتھ اس موقع کی تلاش میں رہنا چاہیے کہ کوئی اچھی بات اگر آپ کو پتا ہے تو آپ اس کو دوسرے تک پہنچا دیں. انداز یہ نہ ہو کہ آپ پیچھے پڑ جائیں کسی کے اور لیکچر دینا شروع کر دیں, اور ایسی تبلیغ کے آپ بیٹھنے سے جو شروع کریں تو گھنٹوں جاری رہے, ایسا بھی نہ کریں. حکمت کے ساتھ انشاءاللہ حکمت پہ آگے خود قرآن آپ کو بتائے گا کہ کیسے. تو وہ بتاتی ہیں کہ ان کے آس پاس بچے تھے, انہوں نے بچوں کو چھوٹی چھوٹی باتیں بتانا شروع کی, وہ کہانیاں چھوٹی کہانیوں کی کتاب. کہتی ہیں کہ ایک وقت آیا دو گھنٹے کے بعد کہ وہ میری کتابیں جو چھوٹی چھوٹی میرے بیگ میں تھی وہ پوری بس میں گھوم رہی تھی, اور سارے مسافروں نے کچھ نہ کچھ اس میں سے ضرور پڑھا یا دیکھا یا کیا. تب آپ خود سوچیں کہ ایک شخص کی خوش اخلاقی اور ایک شخص کی بچوں کے ساتھ صرف ایک اچھائی سے اور ان کو ایک اچھی بات بتانے سے پورے جو ماحول ہے اس میں ایک اچھائی پھیل گئی. اسی طرح اور بھی بہت سے واقعات ہیں جن کے سنانے کا اس وقت موقع نہیں, لیکن سفر تبلیغ کا بھی بہترین ذریعہ ہے, آپ کے اخلاق کو پرکھنے کا بھی, آپ کے صبر کو پرکھنے کا بھی, آپ کے ایمان کو پرکھنے کا بھی. کیونکہ انسان کے اوپر تھکاوٹ بھی ہوتی ہے اور تکلیف دہ مرحلے بھی ہوتے ہیں, بعض وقت مشکل ہوتی کہ ہائے اگر ہم کسی کو چیز دے دیں گے تو ہمارا کیا بنے گا. تو ایسے مواقع پر دوسرے کے ساتھ بھلائی آپ کے لیے بھلائیوں کا دروازہ کھولے گی. وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, اور جو مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ, یعنی جو کی بجائے جن کے, تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہیں. مراد ہے اس سے نمبر ایک لونڈی غلام, کیونکہ پہلے زمانے میں وہ اسی طرح ملکیت میں ہوتے تھے جیسے کوئی بھیڑ بکری ہو. غلاموں کی منڈیاں لگا کرتی تھیں جس طرح جانوروں کی منڈیاں لگتی ہیں. عید سے پہلے جیسے آپ بکرے خریدتے ہیں ایسے ہی انسان بھی بکا کرتے تھے. اسلام نے آ کر اس انسٹیٹیوشن کی اور اس طریقہ کار کی بہت اصلاح کی. اس کے بارے میں چند ایک احادیث آپ کے سامنے پیش کروں گی. حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میں اور حضرت بلال کے درمیان سخت کلامی ہو گئی, تو میں نے انہیں ماں کی آر دلائی, کہا کہ اے کالی ماں کے بیٹے. غصے میں کہہ دیا, انسان تھے نا, ہمیشہ یاد رکھا کرے صحابہ کرام ہو یا کوئی, سب انسان ہے اور ان سے انسانی چیزیں ہو جاتی. تو انہوں نے یہ بات, یعنی حضرت بلال نے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی. آپ نے فرمایا, ابو ذر تم ایسے انسان ہو جس میں جاہلیت ابھی باقی ہے. تو یہاں جاہلیت کا لفظ اسلام کے اپوزٹ استعمال ہوا ہے کہ ابھی تم اسلامی اخلاق سے دور ہو. میں نے کہا, اتنی بڑی عمر ہونے کے باوجود بھی باقی ہے؟ فرمایا, ہاں یہ تمہارے خادم تمہارے بھائی ہیں جنہیں اللہ نے تمہارے ماتحت کر دیا ہے. تو جس شخص کا بھائی اللہ اس کے تحت کر دے تو اسے چاہیے کہ اسے وہی کچھ کھلائے جو وہ خود کھائے, وہی پہنائے جو خود پہنے, ایسا کرنے کو نہ کہے جو اس پر بھاری ہو, اور اگر ایسا کام کرنے کو کہے تو خود اس کی مدد کرے. یاد رکھیں آج کل لونڈی غلام تو نہیں ہیں لیکن نوکر بھی اسی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. اگر غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک ہے تو آزاد انسانوں کے ساتھ جو صرف ہماری خدمت کے لیے آتے ہیں ان کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے. اور آج کی ان احادیث کی روشنی میں ہم سب کو اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہم برتاؤ کرتے ہیں اس میں اگر کوئی کمی بیشی ہے تو اس کی ہم اصلاح کر لیں. ہر گھر میں کچھ نہ کچھ ایسا معاملہ ضرور ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آپ کی خدمت کے لیے ہوتے ہیں. کوئی پارٹ ٹائم ہو سکتا ہے, کوئی فل ٹائم ہو سکتا ہے, کوئی زندگی بھر کے لیے ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ہمیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ فرمایا کہ جو تمہاری خدمت کرتے ہیں وہ بھی تمہارے بھائی ہیں. ایک اور حدیث, یہ پہلی حدیث جو ہے بخاری کی تھی جو بھی میں نے آپ کو سنائی, دوسری حدیث بخاری ہی کی ہے. آپ نے فرمایا, جو شخص اپنے غلام پر تہمت لگائے, یہ بات اس لیے کریں کہ عموماً اگر گھر میں چوری ہو جائے سب سے پہلے نوکروں کی شامت آتی, کئی لوگ تو ان کو تھانے بھجوا کے خوب پٹائی تک کروا دیتے ہیں اور بعد میں چیز گھر سے نکلتی. ایسے ہی پچھلے سال یا اس سے پہلے میں ایک دفعہ یہی بات کہہ رہی تھی تو ایک خاتون نے اپنا واقعہ لکھ کے بھیجا کہ میرے ساتھ یہی ہوا, میری معلومی چوڑیاں یہ کیا گم ہوئی, تو میں نے اپنے نوکر کو پکڑوا دیا, اس کی خوب درگت بنی اور اگلے دن چوڑیاں گھر سے ہی نکلی. تو اب آپ دیکھیے, کیونکہ عموماً عورتیں جذبات میں آ کے ایک دم اب اپنے بچوں پہ کیسے الزام لگائے، خود اپنے بھولنے پہ کیسے کچھ کہیں، یا شوہر کو کیا کہیں، کسی کو نہیں. شامت آتی ہے تو بےچارے نوکروں کی سب سے پہلے، انہیں نے چرایا ہوگا. بعض اوقات ہوتا بھی ہے کہ ان کے اندر جہالت ہوتی ہے اور وہ بےچارے ایسی حرکتیں کر بھی جاتے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی الزام سوچ سمجھ کے لگانا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے غلام پر تہمت لگائے حالانکہ وہ اس چیز سے بری ہو، یعنی اس نے وہ قصور نہیں کیا جو اس نے تہمت لگائی ہے، تو قیامت کے دن اس آقا کو کوڑے لگائے جائیں گے، اس مالک کو کوڑے لگائے جائیں گے. کس نے؟ جس نے اپنے غلام پہ جھوٹا الزام لگایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، جب تم میں سے کسی کے پاس اس کا خادم کھانا لائے تو اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا کر کھلا لے، اور اگر کھانا کم ہو تو بھی اسے لقمہ دو لقمہ دے دے، یعنی اتنا نہیں ہے کہ ساتھ بٹھا کے کھلا سکے، تو بھی کچھ نہ کچھ اس میں سے دے دے، کیونکہ اس نے پکانے کی گرمی اور دھواں برداشت کیا ہے. لیکن عموماً کیا ہوتا ہے کہ دو قسم کے گھر میں کھانے پکتے ہیں، ایک نوکروں کے لیے اور ایک اپنے لیے. ٹھیک ہے، بعض اوقات یہ ممکن نہیں ہوتا، بعض اوقات آپ کے لیے پرہیزی کھانا پک رہا ہے، یا بیماری کی صورت میں کوئی زیادہ بہتر چیز آپ کے لیے بن رہی، تو اب وہ سب گھر والے نہیں کھا سکتے، نوکر بھی کیسے کھا سکتے. اس میں سے لقمہ دو لقمہ ان کو دے دینا چاہیے، ایک تو یہ کہا جا رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے ایک روٹین یہ نہیں ہونی چاہیے کہ دو ہی طرح کے ہوں. کچھ ان کے کھانے میں سے خود کھا لینا چاہیے جو ان کی نیت سے پکا ہے، اور کچھ اپنے میں سے ادھر دے دینا چاہیے اگر پورے کا پورا نہ بھی دیا جا سکے، کہ ایکولی وہ کچھ نہ بھی انہیں پیش کیا جا سکے. تیسری حدیث یہ بھی بخاری کی تھی، اگلی حدیث بھی بخاری ہی کی ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کے پاس لونڈی ہو اور وہ اسے اچھی طرح تعلیم دے، اب پھر آج کل لونڈی غلام نہیں ہے تو نوکروں پر ہی ہر بات لے کر جائیں، آپ اس کو اچھی طرح تعلیم دے، اچھی طرح ادب سکھائے، پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے، یعنی اس کی اگر کوئی اور شادی اس سے کوئی نہیں کرتا، آزاد کر دیا اور پھر شادی خود ہی کر لی. کیونکہ عربوں میں یاد رکھیں کہ غلام عورت سے شادی کرنا عیب سمجھا جاتا تھا، لیکن یہاں انکریج کیا گیا کہ وہ بھی انسان ہے. اگر کسی بڑے گھر کے انسان نے تعلیم تربیت اور اسے خاص سٹینڈرڈ پہ لا کے اس سے اگر نکاح کر لیا تو برائی نہیں. فرمایا اس شخص کے لیے دوہرا اجر ہے، آزاد کرنے کا بھی اور نکاح کرنے کا بھی ایک طرح سے ثواب ہوگا، اس سے ان یعنی غلاموں کے سٹیٹس کو بڑھایا جا رہا ہے ایک طرح سے. اگلی حدیث ہے، آپ نے فرمایا، کوئی شخص اپنے لونڈے غلام کو میرا بندہ اور میری بندی نہ کہے، کیونکہ تم سب اللہ کے بندے ہو، سب اللہ کی بندیاں ہیں، بلکہ یوں کہو میرا خادم اور میری خادمہ، میرا بچہ اور میری بچی. نوکر کے لیے کیا؟ میرا بچہ اور میری بچی. اب آپ دیکھیں کہ کیا دنیا کی کسی تہذیب، کسی ملک، کسی ملت میں یہ اخلاق سکھایا گیا کہ اپنے سے کم درجے کے انسانوں کے ساتھ ایسی محبت اور ایسی شفقت. اور جہاں تک تعلیم دینے کی بات ہے، اس طرف تو ہم سوچتے بھی نہیں کہ ان کا بھی کچھ حق ہے کہ انہیں بھی کوئی خیر کی بات سنائی جائے یا بتائی جائے. اگر ہم خود نہیں بھی پڑھا سکتے تو کسی اور کا انتظام کر لیا جائے، اپنے بچوں کے لیے بھی تو انتظام کرتے ہی ہیں، تو اگر ان کی تعلیم یا ان کے خیر اور بھلائی کے لیے، کہ جس سے کم از کم وہ حرام سے بچیں، جس سے وہ اپنے فرائض پورے کریں، کیونکہ ان سے بھی نماز روزے کا حساب تو ہوگا، کہ ایٹ لیسٹ ہمارے جو سرونٹس ہیں میک شور کہ وہ نماز پڑھتے ہوں، اگر نہیں پڑھنے آتی تو ان کو سکھائیں، خود نہیں سکھا سکتے تو کسی اور سے سکھوائیں، ان کے لیے بندوبست کریں، کیونکہ وہ آپ کے ماتحت ہیں، آپ کی کسٹڈی میں ہیں، آپ کی خدمت گزار ہیں. لہذا ان کی دنیا تو کیا، آخرت کی بھی ذمہ داری ہم ہی پر آتی ہے.